نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو مبارک فرمائے اور روزے بھی آسان فرمائے اور تراویح بھی آسان فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ تراویح بہت ہی آرام سے ہو گئی اور ایک اندازہ ہو گیا کہ اتنی دشوار چیز نہیں ہے. سوا پارا مولانا نے پڑھا اور پاؤ پارا اور ملائیں گے تو صرف پانچ منٹ بڑھتے. دوسرے اعمال تو سب ویسے ہی ہیں، صرف قرآن شریف کی تلاوت میں ایک پارے میں 20 منٹ لگتے ہیں، بقیہ تو رکوع سجدہ وغیرہ ہے. تو اگر اور 5 منٹ پڑھیں گے تو دیڑھ پارا ہو جائے گا. اس طرح 20 رمضان سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلے ذہن میں رکھنے کے ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسا ہم ریگولر نماز میں التحیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے دعا پڑھتے ہیں، تراویح میں اتنا سب نہیں پڑھ سکتے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں، التحیات پڑھنا اور درود شریف پڑھنا. البتہ اگر التحیات اور درود شریف انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہوا اپنا، تو مکمل کر کے سلام پھیرنا، لیکن درود شریف ہو جانے کے بعد میں جو دعا ہے وہ پڑھنے کے اس میں نہیں جانا، امام کی موافقت کرنا ضروری ہے اس میں. اور فقہاء نے بھی یہی لکھا ہے کہ درود شریف کے بعد کی دعا تراویح میں نہ پڑھی جائے لوگوں کی سہولت کے لیے. اور قرآن پاک پڑھنے کا یہ جو انداز ہے تراویح میں، اسی کو علماء نے ترجیح دی ہے کہ یہ زیادہ پسندیدہ ہے. زیادہ کھینچنا، لمبا کرنا، دیر کرنا، اللہ پاک کو سناتے ہیں ہم. نماز عام طور پر اصل آدمی کی اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو جو ہماری اپنی نماز ہے جس اسٹائل کی، سنتیں ہم جس انداز میں پڑھتے ہیں، وہ اسی انداز میں پڑھنے کا ہے. کوئی دکھانا تھوڑی ہے، کوئی کسی کو شو پٹ اپ تھوڑی کرنا ہوتا ہے قرآن پاک میں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ تراویح کی جو قراءت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے مولانا کو بڑی مہارت دی ہے، بہت مشہور حفاظ میں سے ہیں. درس کے تراویح کے بعد انشاءاللہ آدھا گھنٹہ درس کا نظام ہوگا، اللہ نے اگر توفیق دی تو. اور اس آدھے گھنٹے میں جو سنایا گیا ہے اس میں سے چیدہ چیدہ بعض مقامات سے کچھ خلاصے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ہوتا ہے، تو پھر سورہ فاتحہ کا ایک مفہوم تھوڑا سا ذہن میں رکھا جائے تاکہ نماز میں ادھر دھیان ہو. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اپنی تعریف کرنی سکھائی ہے، بندوں کو اپنے سے دعا مانگنی سکھائی ہے. دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے، پھر مانگا جائے. اور جس جامع انداز میں اللہ پاک نے تعریف سکھائی ہے، انسان اپنی طرف سے سوچ کے نہیں بنا سکتا تھا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ تم مجھے ایسے کہا کرو، یہ بتایا. سنا چاہے حق تعالی شانہ نے سب سے پہلے اپنی تعریف کو بیان فرمایا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے. تعریف کہتے ہیں اچھے تذکرے کو، اچھا ذکر، اچھا تذکرہ، لائق تعریف ہونا. اچھائی جو ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں جو خوبی ہے وہ اللہ کی تعریف ہے اس میں، چونکہ کمال جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ذاتی اور اختیاری خوبی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے تعریف کے وہی حقدار بنتے ہیں. آسمان و زمین کے پیدا کرنے کی بنیاد پر ہو، پورے کائنات کا نظام چلانے کی وجہ سے ہو، دنیا میں جتنی خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں وہ ہوں، جو کمال پایا جاتا ہے، جو طاقت پائی جاتی ہے، جو فن پایا جاتا ہے، جو خوبی پائی جاتی ہے انسانوں میں، جانوروں میں، چرندوں میں، پرندوں میں، جمادات میں، ہیرے موتی میں، سونے چاندی میں، پھول پھلواریوں میں، باغوں بغیچوں میں، نہروں میں، آبشاروں میں، وہ کسی چیز کے اندر بھی ذاتی تعریف نہیں ہے، وہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے. وہاں پہ پھول میں خوبی اللہ کی ہے، آبشار میں بیوٹی اللہ کی ہے، کہکشاؤں میں خوبصورتی اللہ کی ہے. تو خوبی اللہ کی ہوتی ہے، اس وجہ سے تعریف کے مستحق صرف اللہ پاک ہوتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ تعریف ہماری ہے، بس تعریف ایسے کی جاتی ہے. پھر اس کی وجہ بھی، صفات بھی بیان فرمائی اللہ کے لیے کیوں تعریف ہے. وہ سارے عالموں کے رب ہیں، جو پالنے والا ہے اس کو تعریف ہونی چاہیے. وہ پالتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، مہربان ہے اس لیے پالتا ہے، کسی کا قرضہ ہے اس لیے نہیں پالتا. اللہ تعالیٰ کسی کا کچھ باقی نہیں ہے، بس اپنی مہربانی سے پالتے ہیں. محتاج ہیں اس لیے نہیں پالتے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے، بس رحمان ہے اس لیے پالتے ہیں، رحیم ہے اس لیے پالتے ہیں. اب رحمان تو کہتے ہیں عام رحمت کو، رحیم کہتے ہیں خاص رحمت کو. خاص رحمت وہ جو ہمیشہ کے لیے، جس کے لیے رحمت دینا طے ہو. رحمان وہ ہے کہ جس کو دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی. تو خاص رحمت ملنا ہے تو پھر مالک یوم الدین ہے. رحمانیت کے اعتبار سے تو رحمانیت میں کے اثر میں فرعون بھی ہے، آمان بھی ہے، قارون بھی ہے، کافر بھی ہے، ملحد بھی ہے، مشرک بھی ہے، مومن بھی ہے، کائنات سے جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں رحمانیت کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں. لیکن رحیمیت کا فائدہ لینا ہے تو دین پہ چلنا پڑے گا. دین پہ چلنے کی بنیاد پر پھر آخرت میں تجزیہ کیا جائے گا کہ کس نے چلا کس نے نہیں چلا، پھر وہ رحیمیت کے دائرے میں آئے گا. اس لیے فرمایا کہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کے مالک ہیں. تو اس دن کے مالک ہونے کی وجہ سے جو آدمی دین پر چلا ہوگا پھر وہ رحیمیت میں آئے گا. کتنی جامع تعریف ہے، ایک ایسی چیز کو بیان فرمایا کہ سب کو سمیٹا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے وعدہ وفائی کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مانگیں گے. عبادت یہ اللہ کا حق ہے اور مدد مانگنا یہ اللہ کا حق ہے. ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ لائق عبادت صرف اللہ ہے، لائق استعانت مدد مانگنے کے لائق وہ بھی صرف اللہ پاک ہے. پھر سب سے اہم چیز کی دعا مانگنا سکھائی کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجیے. پھر سیدھے راستے کی وضاحت فرما دی کہ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جن پر اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ لوگ صاحب مذہب بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں، تو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید ان پر بھی انعام ہے، اور میں نہیں ان پر انعام نہیں ہے. اس لیے پھر الگ سے اس کی دعا بھی سکھائی گئی کہ ان کے راستے پر نہیں، جو دیکھنے میں منا مالے ان کے راستے پر لگتے ہیں نہیں. دیکھنے میں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی صاحب نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہے نہیں وہ لوگ. اس میں دو قسم کے ہیں. پھر ایک وہ ہیں جن کے پاس نبی آئے، نبی کی تعلیمات آئیں، لیکن ضد سے انہوں نے مذہب پر اپنے کو قائم نہیں رکھا، جان بوجھ کر مذہب کو چھوڑا، تو ان کو مغضوب علیہم کہتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا. اور ایک طبقہ وہ ہے جو جن کے پاس نبی آئے، جن کے پاس کتاب بھی آئی، لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں، کنفیوژن کی وجہ سے انہوں نے مذہب میں غلط راستے اختیار کر ڈالے، ان کو ضالین کہتے ہیں. تو یہ دعا سکھائی گئی کہ تم یہ بھی دعا مانگو کہ ہمیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، ان کے راستے پر ہمیں چلائیے. اور یہ بھی ہے کہ ان کے راستے پر نہ چلائیے جن پر غضب ہو گئے آپ کا اور جو گمراہ ہو گئے. نہ گمراہوں کے راستے پہ چلنا ہے، نہ ضالین کے راستے پہ چلنا ہے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ یہ تینوں راستے قیامت تک ہوں گے، تبھی تو معافی پناہ مانگی گئی ہے. راستہ ہی نہیں ہے تو پناہ مانگنے کا کیا رہتا ہے. تو دنیا میں ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کے راستے ہوں گے، اور اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کے دو قسم کے راستے ہوں گے. ایک وہ جو غضب کی بنیاد ہوتے ہیں، ایک وہ جو ضلالت کی بنیاد ہوتے ہیں. تو یہ تینوں راستے رہیں گے. اس واسطے جب بھی آدمی چلے تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں. یہ دعا سکھائی گئی. سورہ بقرہ ہے اس کے بعد. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس میں شک نہیں کرنا ہے. شک ہے بھی نہیں، شک کرنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم جو ہے اس میں شک نہیں ہوا کرتا. اللہ کا علم قطعی ہوتا ہے، اللہ کا علم یقینی ہوتا ہے، اللہ کا علم محیط ہوتا ہے، اللہ کا علم کامل ہوتا ہے. محیط ہونے کا مطلب سب چیزوں کو حاوی ہے، کچھ مس ہو گیا کچھ چیزوں کو جانتے ہیں اللہ پر، ایسی بات نہیں. یقینی ہونے کا مطلب جو علم ہے اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ اور شک نہیں رہتا، انکمپلیٹ نہیں ہے. اللہ پاک کا علم کامل ہے، محیط ہے، اور شک سے منزہ ہے. اس واسطے کہ اللہ کا علم ہے وہ، ورنہ وہ اللہ ہی نہیں رہے گا اگر اللہ کے علم کی صفات میں یہ باتیں نہیں رہیں گی. تو جب یہ ان کا کلام ہے اور ان کا اتارا ہوا علم ہے تو یہ سب سے زیادہ یقینی علم ہے. ہمارے پاس سب سے صحیح اور سب سے زیادہ یقینی علم موجود ہے، محفوظ وہ علم موجود ہے جو اللہ پاک کا ہے. کس قدر اعتماد اور بھروسے کی بات اور اطمینان کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقی بننے والوں کے لیے راستہ ہے. اب جو آدمی اس پہ چلے گا وہ متقی بنے گا ہی بنے گا, پتہ نہیں وہ بنا کے نہیں بنا کے, ایسی بات نہیں, اگر چل گیا وہ بن گیا. اس لیے یہ کتاب متقیوں کے لیے راستہ ہے, اللہ پاک نے فرمایا. عام طور پر اللہ کا متقی آدمی کب بنتا ہے؟ جب بغیر دیکھے کہ اللہ کی خبروں پر, اللہ کی اطلاعات پر یقین کر لے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر اور آپ کی تعلیمات پر یقین کرنے والے ہیں, بغیر دیکھے کہ یقین کرنے والے. ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا. حضور کے پاس میں جو علم آیا وہ تو غیب کا تھا ہی تھا, انسین تھا وہ, جو عالم آخرت سے متعلق تھا, وہ نظر نہیں آنے والی چیزوں سے متعلق تھا. اس لیے ایمان کی بنیاد غیب پر ایمان نہیں, بغیر دیکھے کہ ماننا. ہم مانتے ہیں صاحب, ہمارے پاس یہ آیا وحی. ماننے کے لیے جو یقین پیدا کرنے کے اسباب ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ سچے ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ سچا کلام ہے, اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوا ہے, ان سب چیزوں کا انتظام اللہ پاک نے فرمایا, وہ ثابت کیا دلیلوں سے. بقیہ یہ ہے کہ صاحب اللہ پاک نے فرما دیا, اللہ کے نبی نے فرما دیا, بس ہم مانتے ہیں. ایمان کی شان یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا ہے بغیر دیکھے گے. پھر صفات بیان فرمائی کہ نماز کی عادت ہونا, اللہ کے لیے خرچ کرنے کی عادت ہونا. اللہ پاک نے اس سے پہلے جو کچھ بھی علم نازل فرمایا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا, ہر ایمان والے کے ذمے ہے. پچھلے سارے پیغمبروں کو بھی ماننا, اور ان سارے پیغمبروں پر جو علوم نازل ہوئے ان کو بھی ماننا, جو کتابیں نازل ہوئی ان کو بھی ماننا. عمل کرنا الگ چیز ہوتی ہے, ماننا الگ چیز ہوتا ہے. مانتے ہیں کہ وہ بھی حق تھا, اب سیف نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے, سیکیور نہیں, کچھ بھی, وہ الگ بات ہے. مگر یہ کہ اتری تھی بات, صحیح بات بتائی گئی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ لوگ تین قسم کے ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو اللہ کی ان باتوں پر, اللہ کے کلام پر, اللہ کے وحی پر صحیح صحیح ایمان لانے والے ہوتے ہیں, اس پر چلنے والے ہوتے ہیں. ایک وہ جو کھلم کھلا انکار کرنے والے ہوتے ہیں اور نہیں چلنے والے ہوتے ہیں. ایک وہ جو کھلم کھلا انکار بھی نہیں کرتے, چلتے بھی نہیں, اور ظاہری طور پر اپنے کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ایمان لے آئے ہیں, لیکن اندر سے ایمان نہیں لائے. فرمایا کہ اس میں نجات پانے والا جو گروہ ہے, جو جماعت ہے, وہ صرف پہلی والی ہے, جو مانے اور پھر چلیں بھی, ظاہر سے بھی مانے, باطن سے بھی, دل سے بھی مانے اور باہر سے بھی مانے. اور بقیہ جو دو گروپ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. پھر ایک بڑی اہم بات اللہ پاک نے یہاں سمجھائی, ان منافقین کے گروپ کو سمجھاتے ہوئے, ان کی تفصیلات کو بیان فرماتے ہوئے. تو وہ ایک مومنین کا گروپ ہو گیا, ایک کافروں کا ہو گیا جو کھلا انکار کرنے والے, ایک منافقین کا ہو گیا. تو کفار اور منافقین یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہی جائیں گے, ان کو نجات نہیں ملے گی. لیکن منافقین کے حالات بیان کرتے ہوئے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی گئی ہے. وہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ کیوں جو ہے ظاہری طور پر اپنے کو مسلمان بتاتے تھے لیکن اندر سے نہیں ہوتے تھے. فرمایا ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ مذہب پہ چلنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے, نبی کے حکموں کو فالو کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس میں کاروبار ڈسٹرب ہوتے ہیں, اس میں اوقات خراب ہوتے ہیں, اس میں مال لگانا پڑتا ہے, اس میں جذبات کی قربانی ہے, اس میں خواہشات پورے نہیں ہوتے. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے, دنیا میں تو مزے کرو. ان کے دماغ میں یہ بات تھی, اور وہ صحابہ کو اس وجہ سے بیوقوف بولتے تھے کہ وہ پورا ٹرسٹ کرتے ہیں, اور اپنے کو عقل مند کہتے تھے کہ ہم سمجھداری سے کام لے رہے ہیں. اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ عقل مند صحابہ ہیں, بیوقوف وہی لوگ ہیں. عقل مند صحابہ ہیں اور بیوقوف وہ منافقین ہی ہیں. اس لیے ایک شیطانی طور پر, نفسانی طور پر, ماحول کی وجہ سے اور دوسرے وجوہات کی وجہ سے ایک دماغ میں کیڑا آتا ہے کبھی کبھی, مسلمانوں کے بھی, اچھے اچھے مسلمانوں کو دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ آ جاتا یہ ہے کہ مذہب پہ چلنا, دین پہ چلنا, سنتوں پہ چلنا, شریعت پہ چلنا, یہ سمجھداری نہیں, یہ آج کل کے زمانے میں نہیں چلتی یہ چیز. یہ یہاں پہ خاص طور پر اس کنٹری کے اندر تو یہ سب چیزیں تھوڑی چلنے کی, یہ چلانے کی تھوڑی ہے. تو یہ منافقین کی صفت بیان فرمائی گئی, تعارف کرا دیا گیا کہ منافقین دیکھو اس مائنڈ کے ہوتے ہیں. اب تم دیکھ لو کہ تمہارا مائنڈ کیا ہے. ہمارا مائنڈ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم صحیح, اللہ سچے, اللہ کے نبی سچے, ان کے نبی کا علم صحیح, جو انہوں نے راستہ بتایا ہے بس آنکھ بند کر کے اس پر چلنے کی مشق کرنا, کوشش کرنا. اب اس میں ظاہری طور پر نقصان ہوتا ہوا نظر آئے, فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے, کچھ بھی ہو جائے, اس کو تھوڑا تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. ایک چیز بہت عجیب بیان کی گئی ہے پہلے پارے میں، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ہدایت کی، ہدایت نامے کے طور پر عمل کرنے کے لیے، اور نبی کے ذریعے سے ان کی تربیت بھی کی گئی تھی، نبی بھی بھیجے گئے تھے، کتاب بھی بھیجی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا ہوشیاریاں کی ہیں جس کی وجہ سے وہ دین پر نہیں چلے، وہ ہوشیاریاں بتائی گئی ہیں. ہوتا ہے نا آدمی ہوشیاریاں کرتا ہے، تو انہوں نے کس طرح کی ہوشیاری کی جب اللہ کی کتاب ان کے پاس آئی، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، صحف ابراہیم آئے، صحف موسیٰ آئے، نبی بھی آئے تھے ان پر ایمان بھی لاتے تھے، کتاب بھی آئی تھی اس پر ایمان بھی لائے، لیکن اس کتاب کو فالو کرنے میں ہوشیاری کرتے تھے، مکاری کرتے تھے، اس میں غتر بیونت کرتے تھے، کاٹ ماٹ کرنا، اپنی مرضی سے اس میں آگے پیچھے کرنا. پورا پارا جو ہے وہ دراصل ان کی ان ہوشیاریوں کو سمجھایا گیا ہے، اور ان کو تو نہیں سنایا جا رہا ہے، یہ میرے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے. تو کتاب تو ایمان والوں کے لیے اور ہمیں سنوائی جا رہی ہے، ہمیں پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، تو کیوں ہے بھائی؟ یہ اس لیے ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے ہوشیاری کی، تم لوگ ایسی ہوشیاری مت کرنا. آج کا مسلمان بھی کیا کر رہا ہے؟ سیم اس غلطی کو دوہرا رہا ہے. تو کامیابی کی بات ہے یا ناکامی کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے یا بے عقلی کی بات ہے؟ دانائی تھوڑی یہ ہے کہ اللہ سے کتاب کے ساتھ ہوشیاری کی جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ ہوشیاریاں کی جائیں. اس لیے ان کے واقعات کو پورے پارے میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک ایک واقعہ 40 کے قریب واقعات بیان کیے گئے ہیں ایسے کہ جس میں کہیں دیکھو کس قسم کی ہوشیاری وہ لوگ کرتے تھے. مثلا ایک ہوشیاری ان کی یہ بیان کی گئی کہ ان کو عبادت کے واسطے ہفتے کا دن خاص کیا گیا تھا اور اس دن کاروبار منع کر دیا گیا تھا، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی کاروبار مت کرو، بندگی کرو. وہ لوگ ہوشیاری کرتے تھے، وہ کرتے کیا تھے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، وہ فشنگ. تو ہفتے کے دن مچھلیوں کو گڑے میں اتار لیتے تھے ایک طرف ہوشیاری سے، اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے تھے اس کو. اور معاملہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، دھوکا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مقصد جو تھا وہ یہ ہے کہ ادھر توجہ نہیں کرنا ہے، آپ کو توجہ اللہ کی عبادت میں دینی ہے، اور وہاں پہ ہوشیاریاں کی جا رہی ہیں. اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا کہ ان کو میں نے پکڑا ہے، پھر ان کو بہت سخت سزا دی گئی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ان کو سنائی گئی تو صاحب یہ اللہ تعالیٰ ہی بولے ہیں یا آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں، اس کا کنفرمیشن کیسا ہے؟ ارے پہلے اللہ سمجھا دیا گیا، اللہ کے نبی سمجھا دیے گئے، معجزے دکھا دیے گئے، تسلیم کرا دیا گیا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ میاں کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ پتا نہیں آپ جو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو اللہ ہی فرما رہے ہیں، کوئی اور فرما رہا ہے؟ یہ ہوشیاری کی بات ہے نا. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بھائی، یہ بات ہے قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی لاجک کیا ہے، اس کو سائنسی اعتبار سے بتاؤ ہم کو، اس کا مشاہدہ کراؤ، اس کو دکھاؤ. بھائی یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ اگر کنفرم ہے یہ بات کہ اللہ کی بات ہے، اگر کنفرم ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، بس ایمان والے کو اس سے آگے نہیں چاہیے کچھ، ایمان والے کو اس سے آگے سوال نہیں کرنا ہے. ایسے ہی کیا ہے پچھلے لوگوں نے، کر کے برباد ہوئے ہیں، تو ہم کیوں برباد ہوں؟ پہلے ہی پارے میں کیوں رکھا گیا بھائی اس کو، پہلے ہی پارے میں یہ ساری ان کے جو مکاریاں اور دھوکے بازیاں تھیں اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور دین کے ساتھ، ان دھوکے بازیوں کی تفصیل ایمان والوں کو بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ایسے ایسے دھوکے وہ کرتے تھے، یہ نادانی تم سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ہم تم رہ جاؤ اس جگہ پر اور تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام ان کو کر دیا، من و سلوہ اترتا تھا، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے پتھر پہ مارتے تھے تو اس سے پانی نکل آتا تھا. تو اب اس کے بعد میں مسئلہ یہ آ گیا، سارے کے سارے مل کے کہنے لگے یار ایک کھانا کھاتے طبیعت زیچ ہو گئی، حالانکہ بٹریں مل رہی تھی ان کو بھنی ہوئی، وہ یہ کھانا کھاتے طبیعت زچ ہو گئی ہے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، اب یہ ایسی ترکاریاں چاہیے ہم کو. تو
اللہ نے فرمایا کہ کیا نا احمق لوگ ہیں. عادت تو آدمی جو ہے نا جس کی چاہے عادت ڈال لے, ایک چیز کی عادت ڈال لے تو ایک چیز پہ بھی کام چلتا ہے, اور کئی چیزوں کا چٹخورا بنایا زبان کو تو چٹکاری بھی بنتی ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ بھئی یہ نمک اور مرچی یہ دونوں ٹیسٹ کی چیزیں ہیں, آپ بغیر نمک کے کھانے کے عادی بنو بغیر نمک کے بن جاتے, بغیر مرچی کے کھانے کے عادی بنو بغیر مرچ کے بن جاتے, بغیر شوگر کے جو چائے کی عادت ڈالتا ہے وہ بغیر شوگر کی چائے پینے کا عادی ہو جاتا ہے. یہ چیزیں عادت پر ہیں, تو اس کی وجہ سے آدمی اپنی زندگی کو کیوں کھیل تماشا بنا لے. اب جناب انہوں نے یہ تقاضا سامنے رکھ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی یہ بات ناگوار ہوئی کہ ہماری طرف سے جب ایک انتظام تھا تمہارے واسطے تو تم کو یہ پنگا پالنے کی ضرورت کیا تھی. اچھا جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی تو یہ خوشحالی اور کرتے تھے کہ اس میں اتنے سوالات کرتے کہ اس کو پیچیدہ کر دیتے تھے, مسئلے کو الجھا دیا ایسا کرتے تھے. اب ایک مرتبہ ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی قاتل کو پکڑو, اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے وہ جو مقتول ہے اس کو لگا دو, وہ زندہ ہو جائے گا, زندہ ہو کے بتا دے گا کس نے اس کا مرڈر کیا ہے. کتنی کھلی ہوئی بات تھی, کہنے کے بظاہر تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس میں تو کوئی لاجک ہے نہیں کہ گائے کا گوشت لے آ کے لگا دیں گے تو کیسے زندہ ہو جائے گا. کیسے زندہ ہوگا, کیسے زندہ نہیں ہوگا, آپ سے کون پوچھ رہا ہے. جب اللہ نے فرما دیا تو کہنے کے بس نہیں آپ فرمائیے کہ وہ کیسے ہونی چاہیے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں کیا ہمارے ساتھ, حضرت موسیٰ سے کہا آپ مسخرہ بنا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اگر تخیجنا حضوا آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہم مرڈر کا پتہ مرڈر کرنے والے کا پتہ بتا بول رہے ہیں اور آپ ہمارے کو ایسا بول رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, جو کرنے کے لیے ہوں میں تمہارے ساتھ. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ گائے کیسی رہنا ہو, اس لیے کہ ہر گائے تو بہت سی قسم کی ہوتی, پھر کہنے کے اس کا رنگ کیسا ہونا, اللہ کی طرف سے تو کوئی بات نہیں آئی تھی نا, اپنی طرف سے سوال کر کر کے اس کو ہیرا پھیری میں ڈالنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی جیسے جیسے وہ پوچھتے گئے ویسے ویسے شرطیں لگا دی. اب اللہ نے بھی فرمایا کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا, تو اللہ نے فرمایا گائے کا رنگ پیلا رہنا, یلو رہنا. اب یلو رنگ کی گائے کہاں ہوتی, کالی ہوتی, سفید ہوتی, لال بھی ہوتی بعض وقت, یلو تو ہوتی نہیں, پیلی ہونا. اب تلاش کرو بیٹا, خوب گھمایا ان کو, خوب پھرایا, خوب تنگ کر دیا. فضا بہوہا وما کادو یا فالون, قرآن میں ہے کہ ذبح کر دیا مگر بس میں نہیں آ رہی تھی ان کی, یہ فرمایا کرنے کے قریب بھی نہیں پہنچ سک رہے تھے, اتنا مشکل ہو گیا تھا. دین کے بات کے اندر زیادہ ہیرا پھیری میں نہیں جانا ہے. بس خلاصہ یہ ہے آج کا جو ذہن میں رکھنے کا ہے مجھے آپ کو, جو پچھلی شروع کی رکوعات کے اندر گھڑی آگے ہونا چاہیے یار, کبھی تو پلٹ کے کہتا دیکھوں بار بار کدھر ہے. اچھا یہ صحیح ہے, خلاصہ یہ ہے میرے دوست بھائیوں کہ جس طرح کے مکاریاں, جس طرح کی ہوشیاریاں, جس طرح کی نادانیاں سمجھ لیجیے, قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہود و نصارہ اختیار کرتے تھے, اس کو تفصیل سے سمجھایا گیا مسلمانوں کو کہ ان چیزوں سے میری ناراضگی ملتی ہے, رضامندی نہیں ملتی, میرے پاس تو سرنڈنگ چاہیے, جو ہماری بات ہے بس اس کے سامنے گردن جھکا دینا, جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا, یہ اس قسم کا اسلام چاہیے, اس قسم کا استسلام چاہیے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ان کے بہت سے واقعات بیان فرمائے شروع میں, اور اس کے بعد کے رکو میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ ان لوگوں کے پاس میں بے ادبی بہت زیادہ تھی, فرمایا کہ آپ لوگ بے ادبی نہیں کرنا. اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سب سے زیادہ جس پر زور بچپن سے دیا جاتا ہے وہ یہ کہ دین کے ساتھ, دین کی باتوں کے ساتھ, دین کے ماہرین کے ساتھ, دین والے لوگوں کے ساتھ جتنا ادب کرنا آ جائے گا اتنا آدمی میں دین کی قدمیں زندہ رہیں گی, دین کا ادب آ جائے, دین کی ہر بات کا ادب کرنا آ جائے, لحاظ کرنا آ جائے, اس کو آنر دینا آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی آ کے بیٹھتے تھے, وہ لوگ بھی بے ادبی کے طور پر حضور کو راعی کہا کرتے تھے, راعی نہ, صحابہ سمجھے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, چونکہ اہل کتاب تھے نا تو یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, کتاب والے لوگ ہیں, یہ بہت اچھا ورڈ ہے شاید. راعی نہ کے منعتے ہیں لحاظ فرمائیے, رعایت فرمائیے ہماری, یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے, نظر کرم چاہیے جس کو بولتے ہیں نا, وہ معنی میں بھی آتا یہ جملہ. تو کہتے بھائی کیا بہترین لفظ چن کے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ, لہذا ہم بھی یہی بولنا کر, نظر کرم فرمائیے. لیکن وہ جو تھے چونکہ ان کے دماغوں میں بغض تھا تو وہ راعینا سے مراد دوسرے معنی لیتے تھے, और वो राई के माने चरवाहे के भी आते हैं, और चरवाहा सोसाइटी में बहुत सबसे लो लेवल का आदमी शुमार होता, बकरियां चराने वाला, जानवर चराने वाला, वे पढ़ा लिखा होता है। और हुजूर पाक सल्लम बकरियां भी चराए, हर नबी ने बकरियां चराई है, तो वो आके बैठ के कहते थे राई ना, ए वो हमारे चरवाहे, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। और सहाबे किराम में मोहब्बत थी तो वो राइना के माने नजरे करम फरमाइए के माना लेते, और जब सहाबा ये जुमला बोलते तो वो आपस में एक दूसरे के आंखों से इशारा करते थे कि कैसे बेवकूफ बनाया, देख लेते थे वो एक दूसरे को। अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमा दी, फरमाया कि तुम अच्छी नीयत से भी अब ये लफ्ज नहीं बोल सकते, ला तकूलू राइना, तुम अच्छी नीयत से भी अब ये लफ्ज नहीं बोल सकते, बोलना ही है तो उंजुरना कहो, वकुल उंजुरना। और फिर जब फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात तो ध्यान से सुनो, उस पर अमल करने की नीयत से सुनो। और फरमाया काफिरों को बहुत दर्दनाक अजाब होने वाला है, काफिरों का कुफर हमसे छुपता नहीं, उनके उनकी मक्कारियां, उनके दसी सकारियां हमसे नहीं छुपती हैं, उसको बयान फरमाया गया। एक मजमून और बयान फरमाया गया है, बस एक दो मिनट का, वो मजमून ये बयान फरमाया गया है, इस्लाम के अलावा जितने मजाहिब वाले हैं, और बिलखसूस दो मजाहिब वाले वो हैं जिनके पास किताब थी, फरमाया कि वो लोग तुम्हारे पास जब भी कॉम्प्रोमाइज की बात करेंगे, एक बात याद रख लेना, उसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उनको फॉलो करें, वो आपको फॉलो करने की कोई नीयत नहीं रखते कभी भी। कितनी अजीब बात समझा दी गई, साफ फरमाया गया वलन तरबा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लता हूं, जब भी वो इस किस्म की बात करेंगे तो उनका मकसद ये नहीं है कि कुछ तुम कुछ हम, नहीं, बात ऐसी करेंगे मतलब ये होगा कि पूरे के पूरे हम, पूरे के पूरे हमारी तरफ, सब चीज हमारी साइड में होना चाहिए, सब चीज हमारे फेवर में होना चाहिए, सब चीज हमारे हमारे मुआफिक में होना चाहिए। और मैं कि कुल इन्ना हुदल्लाह ही हुवल हुदा, आप फरमा दीजिए कि हिदायत वो है जो अल्लाह की दी हुई है, तुम भी उसी पर आ जाओ, हम भी उसी पर चलते हैं, अगर तुम इस पर नहीं चलते तो मर्जी तुम्हारी। फिर फरमाया वले इन इत्तबाता हुआ हम मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म, अगर आप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चले गए उधर तो फिर जालिम हो जाएंगे। और आपके जरिए से इंसानों को समझाना मकसूद है, एक बात साफ साफ ये बात फरमा दी गई है कि मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो रास्ता दिया, कुरान वाला रास्ता, हदीस वाला रास्ता, जिसमें सब चीजें हैं, अकीदे भी हैं, फिक्रें भी हैं, जिसमें इबादतें भी हैं, जिसमें मामलात भी हैं, बिजनेस भी है, कारोबार भी है, जिसमें मुआशरत भी है, जिसमें कल्चर भी है, तहजीब और तमद्दुन है, और जिसके अंदर अखलाक और सिफात हैं, जिसके अंदर खुशियां और गम हैं, सारी चीजों के अंदर उनका एक रास्ता है, मुकर्रर है वो, लिहाजा उसको मालूम करना और फिर उसके मुताबिक चलना, ऐसे इस तरह धीरे 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 अपने मजहब में पक्के हो जाना। उनकी होशियारियों में से एक होशियारी याद आई, उसमें वो फरमाते हैं कि कुछ चीजों को अमल करते थे, कुछ चीजों को छोड़ देते थे, दीन की कुछ चीजों को बड़ी मजबूती से पकड़ते थे और दीन की कुछ चीजों को छोड़ देते थे। जिसको मजबूती से पकड़ते थे उसमें मजहब का नाम है, हम ये फला है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, पर अल्लाह ने फरमाया कि भाई फिर ये क्यों नहीं करना है, ये जो दूसरा है, अफतुमिनुन बिबाबिल किताब व तकफुरुन बिबाब, कुछ किताब पर ईमान लाते हो, कुछ किताब के साथ कुफर करते हो, फमा जज़ाउ मन यफअलु ज़ालिक, इसका बदला पता है क्या होता है, इसका बदला होता है दुनिया में जलील होना और आखिरत में अजाब होना। अगर हम ढीले हों मजहब में, कुछ पकड़ा कुछ छोड़ा, जैसे कि इस वक्त आज हम कर रहे हैं, तो इसका वबाल बताया गया कि दुनिया में जिल्लत आखिरत में अजाब। इसलिए करना क्या है, इसलिए करना यह है कि पूरे मजहब की तरफ आने की कोशिश करना, हर हर चीज में मैं पूरे मजहब को फॉलो करने वाला बन जाऊं। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक दे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله اپنے کرم سے ہماری تراویح کو قبول فرمائیے یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے پوری طرح مبارک اور برکت والا بنائیے یا اللہ اس کے ایک ایک لمحے کا نور اور برکت ہمیں نصیب فرمائیے اے مولا کریم رمضان کے روزے ہمارے لیے آسان فرما دیجیے بالخصوص محنت کرنے والوں کے لیے جواب کرنے والوں کے لیے مولا آپ اپنا خصوصی فضل کا معاملہ فرمائیے غیب تائید ان کے ساتھ شامل حال فرمائیے اور ہم سب کے ساتھ غیب تائید شامل حال فرمائیے روزوں کو بالکل ہلکے پھلکے بنا دیجیے مولا ہم بہت کمزور ہیں ضعیف ہیں دن بہت لمبے ہیں پروردگار اپنے کرم سے ہم آپ سے آسانی مانگتے ہیں آپ اپنے فضل خاص سے اپنے کرم خاص سے ہم پر آسانی فرما دیجیے اللہ ہماری تراویح کو آسان فرما دیجیے
ہمارے لیے اس مبارک مہینے میں اچھے اعمال کو انجام دینا آسان فرما دیجئے، اور بری برائیوں سے بچنا رکنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔